kayak green kayak punya
hati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلواتك اللهم صل على محمد وآل محمد. پچھلی دفعہ ہم نے جو بات کی تھی آداب الصلاۃ کے حوالے سے وہ یہ تھا, اس موضوع کا نام تھا اخلاص, یعنی نماز پڑھنے کے یا نماز کی ادائیگی کے لیے جو آداب ہیں یا جو کوالٹیز اور کریکٹرسٹکس ہیں کہ جو ڈیزائریبل ہیں, وہ ان میں اس کی فہرست میں سمجھ لیجئے کہ تیسرے نمبر پر کیا ہے, خشوع, اطمینان اور اخلاص. اخلاص کے معنی جو بیان کیے گئے تھے وہ یہ تھے کہ انسان کا عمل شیطانی اثرات اور شیطانی پینیٹریشن سے پاک ہو اور محفوظ ہو. اور شیطان کا اگر آپ بنیادی مطلب کو مد نظر رکھیں تو شیطان یا شیطنت ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو صحیح رستے سے بھٹکا دے. یعنی شیطان فقط کسی خاص پرسنالٹی کا نام نہیں ہے جس کو ابلیس کہا جاتا ہے, بلکہ شیطان اور شیطنت صحیح رستے سے ڈیویٹ ہونے کو یا بھٹکنے کو کہتے ہیں ان فیکٹ. تو یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو اس کے مقصد سے, جو مقصد نماز ہے, یعنی جوہر بندگی کو حاصل کرنا, جوہر بندگی کا مقصد یہ ہے کہ لقاء پروردگار تک پہنچنا, خدا تک رسائی حاصل کرنا, اس سے جو بھی چیز ہٹا دے وہ کیا ہے, شیطان ہے حقیقتاً. تو اخلاص یعنی اپنی عبادت کو اور اپنی نماز کو, اور بلکہ عبادت اور نماز سے پہلے اپنے نفس کو, اپنی نیت کو شیطانی اثرات سے پاک کرنا. اچھا, اس میں جو گفتگو ہماری ہو رہی تھی وہ یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ ایک ایسی مصیبت ہے شیطنت کہ جو تقریباً ہر انسان کی زندگی میں گھسی ہوئی ہے, یعنی سوائے اس کے, سوائے ان افراد کے کہ جنہیں خود خدا نے پاک کر دیا, ٹھیک ہے, یعنی کہ جنہیں ہم اپنی زبان میں, عرف میں کہتے ہیں معصوم, صاحبان عصمت. تو حقیقتاً جو صاحب عصمت ہے اس کے بجائے یا اس سے ہٹ کر تقریباً ہر انسان شیطان کے حملوں کی زد میں, یعنی ڈیویشنز ہیں, ڈسٹریکشنز ہیں, فالس اٹریکشنز ہیں, موٹیویشنز ہیں, یہ ساری چیزیں. اچھا, ایک چیز آپ نے اور غور کی ہوگی کہ جب آخر میں انہوں نے چار گروہوں کا ذکر کیا ہے کہ لوگ اپنے تئیں سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی دینی خدمت انجام دے رہے ہیں, لیکن ان فیکٹ ان کی بھی تمام کوششیں جو ہیں وہ شیطانی ولایت پہ جا کے اینڈ اپ ہو جاتی ہیں. اور اس میں مثال دی تھی کہ چار قسم کے گروہ ہیں, ایک صاحبان معرفت یا عرفاء ہیں جو بظاہر کہ جو عرفان و معرفت کی گفتگو کرتے نہیں تھکتے ہیں, لیکن حقیقتاً خدا کی طرف نہیں پیش قدمی کرتے. یا اسی طریقے سے ارباب ریاضت ہیں, یعنی کہ وہ لوگ جو عملی طور پہ بہت زیادہ عبادات اور ریاضتوں اور ان سب چیزوں میں انوالو رہتے ہیں, ارباب سلوک ہیں, لیکن اس کے باوجود کہ ان کے تمام سلوک کا انجام خدا کی طرف نہیں ہوتا بلکہ خدا سے ہٹانا ہوتا ہے. اور ایسے ہی علماء اخلاق یا علماء فقہ, کہ ان تمام جگہوں پر یہ فنومنن یعنی شیطنت یا اخلاص کا نہ ہونا پایا جاتا ہے, اور ایک لحاظ سے بکثرت پایا جاتا ہے. یعنی کم علماء یا عرفاء یا عابد و زاہد افراد ایسے ہیں کہ جو حقیقتاً اپنے مقصد کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں, ورنہ اکثر شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں. اچھا, اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ جو ہر جگہ پر ایک لحاظ سے کامن ہے اور جو مزید خرابیوں کو پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے وہ وہی ہے جو چہل حدیث کے اندر ذکر ہوئی، یعنی خود بینی اور خود پسندی، کہ جو لوگ بہت گہری علمی باتیں کرتے ہیں اور اس گہری علمی باتوں کی وجہ سے اپنے کو سراہنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی خود اپنے آپ کو لائق تعریف سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میں کتنا جانتا ہوں، میں کتنی گہری بات کر سکتا ہوں، میں کتنے ڈیپتھ میں جا کے سوچ سکتا ہوں، تو یہاں سے سارا کام خراب ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی ہر جگہ ہر مقام پر۔ تو میں آج یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو دو تین باتیں ہیں اس کو آگے لے جانے کے بجائے یعنی اس ڈسکشن کو، کہ آج ہم اس کے پریکٹیکل اسپیکٹس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ خودبینی، جہالت اور شیطنت، تین چیزیں کہ جو ریکرنگ تھیمز ہیں، کہ جو ہر بار، اور آپ کو ایسا لگے گا کہ جتنے بھی فسادات ہیں یا جتنی بھی خرابیاں ہیں سب جا کے ان میں ہی کہیں نہ کہیں انوالو ہو رہی ہوتی ہیں تین چیزیں۔ تو قرآن کریم کی آیتوں کی روشنی میں تھوڑا سا ہم اس چیز کو دیکھ لیں، اور ذرا سا ایک عقلی نقطہ نظر سے کہ اس میں کیا خرابی ہے، کیوں یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے، جبکہ بنیادی طور سے ہم اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی ذات سے محبت عطا کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو چیز ہے کہ ہر انسان اپنی ذات سے اور اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، اپنے آپ کو چاہتا ہے، یہ چاہت اسے خدا کی طرف سے عطا ہوئی ہے، تو اس کے باوجود یہ خودبینی اور خود پسندی اتنی بری چیز کیوں ہے، اتنی قابل مذمت کیوں ہے، ام الفساد کیوں ہے، تھوڑا سا اس پر ایک نظر کریں۔ بیسیکلی اگر ہم پوری زندگی کو دیکھیں، تمام کائنات کو دیکھیں، تو یہ کائنات کا جو پورا سسٹم ہے، زندگی کا جو پورا نظام ہے، یہ ڈسکریٹ ہے یا جسے ہم کہہ لیں کہ یونائٹیڈ ہے اور ہوموجینس ہے؟ مطلب یونائٹیڈ سے مراد صرف ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، بلکہ یونائٹیڈ سے مراد ایک دوسرے سے کنیکٹڈ، یعنی صرف ڈیپینڈنٹ نہیں ہے چیزیں بلکہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں، اگرچہ کہ بظاہر ہم کو ڈسکریٹ اور علیحدہ علیحدہ سب نظر آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ توحیدی جہاں بینی جو ہے، جسے کہتے ہیں کہ توحیدی ورلڈ ویو کی سب سے پہلی سیڑھی ہے، کہ جس میں انسان اس بات کو سمجھنا شروع ہو جائے کہ یہ زندگی خانوں میں نہیں بٹی ہوئی ہے، الگ الگ بلاکس میں نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ اگر ایسا لگتا بھی ہے لیکن سب کی سب چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ اس تصور کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تصور آپ کو کہاں تک لے جاتا ہے؟ اگر یہ جدا نہیں ہے، اگر یہ الگ نہیں ہے، یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہے، نظام جہان ایک دوسرے سے وابستہ ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ٹھیک ہے، چلو، صحیح، لیکن اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے یا جو نتیجہ ہے جو ہمارے ذہن میں نکلنا چاہیے اس آبزرویشن کا، وہ کیا چیز ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام زندگی کی سورس حقیقت واحد ہے، اگر لائف کنیکٹڈ ہے اور سب چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، تو یہ تمام کی تمام چیزوں کو ایک جگہ پر کنورج ہونا ضروری ہے۔ یعنی آپ کو اس وقت کثرت نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں پلورل ہیں، زیادہ ہیں، لیکن آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ تمام چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جیسے ہم اپنے بدن کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے جسم کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے جسم کو جب دیکھتے ہیں، ہمارے آنکھ ہیں، کان ہیں، پیر ہیں، سر ہیں، اعضاء و جوارے الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے نا، سب الگ ہیں، یعنی آنکھ میں اور ہاتھ میں زمین آسمان کا فرق ہے ہر اعتبار سے، اسی طریقے سے جو ہمارا منہ ہے یا گلا، ہر چیز فرق ہے، بالکل الگ الگ ہے۔ لیکن جب آپ انسان کو دیکھتے ہیں، آپ اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہیں، پیر کو دیکھتے ہیں، سر کو دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے سب الگ الگ ہے، لیکن جب آپ انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ کہ یہ تمام اعضاء کا مجموعہ جو ہے یہ ایک حقیقت واحد ہے, کیونکہ یہ تمام کی تمام چیزیں مل کر ایک گول اور ایک آبجیکٹو کی طرف حرکت کرتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ کہیں جا رہا ہے, پیر کہیں جا رہا ہے, سر کہیں جا رہا ہے, آنکھیں کہیں جا رہی ہیں, بلکہ یہ تمام کی تمام چیزیں مل کر اور کمبائن ہو کر ایک سمت میں بڑھ رہی ہوتی ہیں. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ ہستی یا وہ موجود جو ہمیں ایک ڈسکریٹ فارمز میں نظر آ رہی ہے اصل میں ایک ہے, اور اس کے اندر اس کی تہ میں ایک حقیقت موجود ہے اور واحد ہے. تو توحیدی جہاں بینی جو ہے وہ اصل میں اس چیز کا نام ہے کہ انسان اس کائنات کو دیکھے, جیسے خدا نے بھی مثال دی کہ ایک پانی ہے جس سے تمام درختوں کو سینچا جاتا ہے اور اس سے اتنے قسم کے پھل اور پھول برآمد ہوتے ہیں. یہ سورہ رات کے اندر خدا نے ایگزامپل دی کہ اس چیز پہ غور کرو کہ ایک ہی پانی ہے جو اتنے مختلف قسم کے بیجوں سے اتنے مختلف قسم کی اجناس اور پھل اگانے کا سبب بنتا ہے. تو بیسیکلی یعنی کہ جتنی بھی چیزیں اور جو بھی کائنات میں زندگی ہے وہ کس طرف ہے, کنورج ہوتی ہے ایک حقیقت کی طرف. کہ اس کو اگر ہم ائمہ کی دعاؤں میں بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہ جملہ ملتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز مجھے تیری طرف دھکیلتی ہے یا دھکا دیتی ہے, یعنی جتنے بھی ایونٹس ہیں وہ سب کے سب خدا یاد دلاتے ہیں اگر انسان ہوشیار اور سمجھدار ہو. یہ ایک آبزرویشن, یعنی پہلا آبزرویشن کیا کہ زندگی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی نہیں ہے, ایک حقیقت کے طور پر ایگزسٹ کرتی ہے. اگر زندگی ایک حقیقت کے طور پر ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کی سورس واحد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں ہم کسی بھی ایسی مخلوق کو نہیں دیکھتے کہ جو اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے خود مختار ہو. بات سمجھ میں؟ یعنی اگر آپ کسی بھی مخلوق میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پیدا ہوتی ہے, وہ مرتی ہے, اس کی لائف میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں, تو یہ کس بات کا ثبوت ہے؟ پیدا ہونا, مرنا اور زندگی کے دوران تبدیل ہوتے رہنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے لیے خود پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, کیونکہ جو بھی سیلف ڈیپینڈنٹ ہوگا اس میں تغیر اور تبدل نہیں ہوگا, تبدیلیاں اور چینجز نہیں ہوں گی, اس کو کبھی موت واقع نہیں ہوگی, اس میں کبھی ڈکلائن نہیں ہوگا, جو فقط اور فقط اپنے آپ پر ڈیپینڈنٹ ہوگا. اور اسی لیے سورہ یاسین کے آخر میں خدا نے فرمایا کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ اَفَلَا يَعْقِلُونَ, اس کے آگے اَفَلَا يَعْقِلُونَ ہے, کہ جس کو ہم عمر میں زیادہ کرتے ہیں اسے بناوٹ میں جھکا دیتے ہیں, کیا تم عقل نہیں پکڑتے اس چیز سے؟ کیونکہ اگر کوئی بھی اپنی لائف پر خود اختیار رکھتا ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جوانی کے بعد بوڑھا ہو جائے یا اس کے اندر اس طریقے سے تبدیلیاں واقع ہوتی رہیں یا وہ مر جائے یا فنا ہو جائے. تو ان مقامات پر پہنچنے کے بعد ہم اس جگہ پر ان نتائج کو برآمد کرتے ہیں کہ زندگی, السلام علیکم, زندگی مربوط ہے, زندگی ایک حقیقت واحد پر ڈیپینڈنٹ ہے, اور کوئی بھی مخلوق اپنی زندگی کا کام چلانے کے لیے خود مختار نہیں ہے کہ جو چاہے کرے, جس طریقے سے چاہے رہے, جیسے چاہے زندگی بسر کر لے. تو اب اس جگہ پر پہنچنے کے بعد اگر ہم اس لائف کے اس سیناریو کو دیکھنے کے قابل ہو رہے ہیں کہ اس لائف میں ہر چیز ڈیپینڈنٹ ہے ایک حقیقت پر, کہ جہاں سے وہ اپنی زندگی کے لیے تمام وسائل کو بھی ایکسٹریکٹ کرتی ہے, حاصل کرتی ہے, اور اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے 100% اس پر ڈیپینڈنٹ ہے. تو اب یعنی اس وقت اس جگہ پر پہنچنے کے بعد, اس بات کو سمجھنے کے بعد, اگر کوئی مخلوق اپنے آپ کو سورس آف لائف سمجھنا شروع ہو جائے تو یہ فقط اور فقط تباہی کا نسخہ ہے. ٹھیک ہے, اس کی میں بھی آپ کو مثال بھی دیتا ہوں جس سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی, لیکن تھوڑا سا یہ ایک فلاسفیکل ڈسکشن ہے, اس کو ہم سمجھ لیں. اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو بتائیے گا, میں اس کو دہرا دیتا ہوں. یعنی پھر میں اس چیز کو ریپیٹ کروں کہ ہم جب کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہم کائنات میں تمام چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ پاتے ہیں. یعنی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اثر قبول کرتی ہیں. یعنی جیسے وہی بات ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے تو زمین زندہ ہوتی ہے, زمین میں پانی اسٹور ہوتا ہے تو وہ ایواپوریٹ ہو کے آسمان میں بادلوں کی شکل میں جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی پوری چیزیں سب ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں, اور صرف اس زندگی میں نہیں بلکہ پوری کائنات میں. یعنی رات کے وقت چاند کی خنکی نہ ہو, دن کے وقت سورج کی گرمی نہ ہو, تو آپ کے یہ پھل پھول اور جنس نہ ہو گئے یا نہ پکیں. ٹھیک ہے, تو یہ پورا نظام ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے. لیکن اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی مخلوق خود اپنی زندگی کو برقرار رکھنے پہ قدرت نہیں رکھتی. یہ بات ہم کو کیسے سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہر مخلوق پیدا ہوتی ہے اور مر جاتی ہے, اور ہر مخلوق کے زندگی میں تبدیلیاں اور اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خود اپنی لائف پر قابو اور اختیار نہیں رکھتا. اس کے لائف اینڈ ڈیتھ, اس کی بگننگ اور اینڈ, اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کو کوئی چلانے والا ہے, اس کو کوئی زندگی دینے والا ہے جو ایک موقع پر اس سے یہ لائف لے بھی لیتا ہے. ٹھیک ہے, اور یعنی یہاں سے پھر تمام کی تمام چیزیں کس جگہ پہ پہنچتی ہیں, کنورج ہوتی ہیں کہ ایک حقیقت واحد ہے کہ جو پوری کی پوری کائنات اور اس کی زندگی جس کے قبضہ قدرت اور اختیار میں, جس کو ہم سورہ حمد میں ذکر کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یعنی یہ جملہ اگر بغیر معرفت ادا ہو رہا ہے تو الگ بات ہے, لیکن الحمدللہ رب العالمین, کہ خدا صرف میرا تربیت کرنے والا, میرا پروان چڑھانے والا نہیں ہے بلکہ عالمین کا رب ہے, اور مالک یوم الدین, حقیقت حقیقت ملکیت اسی کے پاس ہے. تو بہرحال, تو اب اگر یہ آپ کی معرفت کا معیار ہے, آپ کی معرفت یہاں تک پہنچ رہی ہے, اور اس کے بعد ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ زندگی کی بنیاد میرے اوپر ہے, یا میں اس میں ایک حقیقت کے طور پر, ایک ثابت حقیقت کے طور پر ایگزسٹ کرتا ہوں, تو یہ تباہی کا سلسلہ ہے. یعنی اس وجہ سے خود بینی اور خود پسندی کو اتنا قابل مذمت قرار دیا ہے. اب دیکھیں اس کی مثال میں آپ کو دوں. جیسے پچھلی دفعہ بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک مصنف ہے, وہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتا ہے, ہاتھوں سے کتاب لکھتا ہے, لیکن جب وہ کتاب ختم ہو جاتی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کتاب ہاتھ نے لکھی ہے, بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب فلاں صاحب نے لکھی ہے. ٹھیک ہے, اگرچہ کہ اس نے اپنی آنکھوں سے اور ہاتھ سے مدد لی ہے اس کو دیکھنے میں, لیکن جو اصل وجود پیچھے ہے, یعنی جس وجود کے اختیار میں ہاتھ کی حرکت ہے یا آنکھوں کی بصیرت ہے, آپ اس کام کو ایٹریبیوٹ اس وجود سے کرتے ہیں, یعنی نفس انسان, کہ انسان کا نفس ہے کہ جو ہاتھ کو کنٹرول کر رہا ہے, ہاتھ سے لکھوا رہا ہے. جی
سوال یہ ہے, کیونکہ فلسفیکل جیسے آپ,
جی جی,
تو یہاں پر بات وہی, یہ اسی طرح سے اگر سوچیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سیم وجود ہے جس کی تجلی اس طرح سے سامنے آئی یا شیپ آئی, جو ایکچوئل میں وہ خود بینی کا خیال وہاں پیدا ہو رہا ہے بٹ اس شیپ میں یہاں پر ہے, اس وجہ سے مینیفیسٹ اس طرح سے ہو رہا ہے؟
تھوڑا واضح کیجیے.
فار ایگزامپل, ڈیو ٹو دا فیکٹ کہ وہ جو نفس ہے, وہ نفس اپنے کنڈیشن کو جانتا ہے کہ وہ اس طرح سے موت اور حیات کے سلسلے میں نہیں ہے, تو ایکچوئل میں اس کے بیسس سے وہ خود بینی کا خیال ہو رہا ہے, لیکن وہ مینیفیسٹ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ جو وہ باڈی یا فزیکل شیپ میں ہے.
نہیں, ہم تو یہاں پر ایک اخلاقی بیماری کا ذکر کر رہے ہیں نا, یعنی کہ بحیثیت انسان, بحیثیت انسان جب میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں کہ میری عبادت, میرا اخلاق, میری محنت, تمام کی تمام چیزیں ایک چیز کی وجہ سے فاسد ہو جاتی ہیں,
ये तो उसका रिजल्ट है, जो मैं है, मैं ईगो, वो बेसिस उसका क्या है? क्योंकि ये
मैं का ईगो
हो गई तो फिर ये ईगो
मैं का बेसिस ये है कि खुदा ने इंसान को एक वजूद अता किया है और उस वजूद के हवाले से इंसान को एक शनाख्त दी है, एक आइडेंटिटी दी है, लेकिन उस आइडेंटिटी का पर्पस ये है कि उसको ग्रो कराया जाए खुदा की तरफ। जो इस आइडेंटिटी को क्रिएट करने का मकसद है वो ये कि ये आइडेंटिटी यानी ये कतरा समंदर से जाके मिले और उस समंदर से मिलने में अपनी खुदी को तलाश करे। लेकिन जो फॉल्स ईगो, जिसको आप ईगो कह रहे हैं या जिसे मैं यहां खुद पसंदी कह रहा हूं, वो ये है कि ये कतरा अपने को समंदर समझना शुरू कर दे। तो ये खुद पसंदी है।
ईगो तो सेम है, बस ये है कि उसकी परवरिश गलत तरीके से।
नहीं, ईगो ईगो से शायद मुझे नहीं पता, हो सकता ये टर्म मैं कोई वो लेकिन ईगो से मैं ये समझ रहा हूं कि अपनी अनानियत का एहसास, यानी ये नहीं कि मैं मखलूक खुदा हूं, ये मैं है, मैं मखलूक खुदा हूं, लेकिन ये कि मैं एक ऐसा वजूद हूं कि जो इस पर इख्तियार रखता है, इस पर इख्तियार रखता है, जो ये कर सकता है, जो वो कर सकता है। जब ये मैं इस जगह पर पहुंचती है तो ये ईगो हो जाती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है कि मुझे डेफिनेशन इतनी सही ना पता हो, लेकिन मैं ईगो का जो तर्जुमा मेरे दिमाग में आता है वो अनानियत के तौर पर आता है, मैं के तौर पर नहीं आता। यानी कि जहां पर एक शख्सियत अपने आप को मुस्तकिल काम करने के एतबार से समझना शुरू कर दे, यानी मैं मौसर हूं, मैं मुस्तकिल हूं, मेरी वजह से काम होते हैं, मेरी वजह से चीजें चलती हैं, लोगों को चाहिए कि मेरी तरफ मुतवज्जे हों, लोगों को चाहिए कि मेरी इज्जत करें। यह है वो इगोइस्टिक एटीट्यूड जिसको खुद पसंदी और खुद भी नहीं कहा जाता है।
तो उसको उन्होंने मतलब गलत मायने में यही किया ना कि डिपेंडेंसी ऐसी बनाई कि भाई तुम मेरी पीठ को जाओ, मैं तुम्हारी पीठ को जाऊंगा।
ठीक है, ये हम सब इसी फरेब में मुब्तला हैं। आप सही कह रहे हैं कि हम सब इसी फरेब में मुब्तला हैं। यानी मैं बहुत वैसे आके बात करूं कि फॉर एग्जांपल यहां हम बैठे हुए ये सोच रहे हो कि मैं ये सोच रहा हूं कि भाई मेरी गुफ्तगु सुनने के लिए इतने लोग चाहिए। आप अपने तरीके से ये सोच रहे हैं कि जनाब हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं या हमारी वजह से ये हैं। तो ये वही बात हो गई ना, स्क्रैचिंग ईच अदर्स बैक। लेकिन दीन हमें इस तरफ से बाहर निकालता है। यही चीज तो खुद पसंदी है कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि तुम जब तक ये समझते रहोगे कि जिंदगी के उमूर तुम्हारी वजह से चलते हैं, यह तुम्हारे हाथ में है, यह तुम्हारे इख्तियार में है, यह चीजों को तुम कंट्रोल करते हो या कर सकते हो, उस वक्त तक तुम शैतान के ही विलायत में और दायरेकार में फंसे रहोगे।
तो ये ईगो एक तरह की आपके नफ्स में कहने या किसी भी चीज में एक डिजीज है, जो आप इस तरह से भी कह लेंगे जैसे एंटीबॉडीज होते हैं बॉडी में, जब वो एक तरफ इस तरह से बैक्टीरिया से लड़ने के लिए काम करते हैं, दूसरी तरफ वही अपनी बॉडी को अगर हार्म पहुंचाने लगे, तो अगर ये ईगो अगर दूसरे डायरेक्शन में एक्ट करने लगती है तो मुझे लगता है फिर वो इंसान अपने को डिटैच करने लगता है खुदा से।
सही कह रहे हैं, यही बात हम भी कह रहे हैं कि इसी चीज का नाम, और इसको भी कुरान, मैंने पहले भी शायद इसका जिक्र किया था कि जो हलाकत का लफ्ज है ना, हलाकत का लफ्ज ये इसी मानों में इस्तेमाल हुआ है कि हलाका के जो एक्चुअल रूट मीनिंग है वो ये कि जैसे एक डंडी को आप तोड़ दें, ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ڈنڈی ٹوٹ جائے, شاخ ٹوٹ جائے درخت کی, تھوڑی دیر تک ہری بھری رہتی ہے لیکن پھر رفتہ رفتہ سوکھنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر سوکھنے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی یہ ڈیٹیچمنٹ ہی ہے جس سے روکا جا رہا ہے. یہی یہ جو خودبینی, یہی چیز میں عرض کر رہا تھا نا کہ خودبینی اور خود پسندی, یعنی جیسے ابھی میں مثال دے رہا تھا ہاتھ کی, کہ ہاتھ کے ذریعے سے مصنف نے لکھا لیکن اصل بات ایٹریبیوٹ کس کو کیا آپ نے, نفس کو, کہ جس کی وجہ سے ہاتھ کی حرکت ہے. یعنی وہی چیز ہے کہ ہاتھ جس نفس کی تجلی ہے, ہاتھ جس نفس کی مینیفیسٹیشن ہے, آپ نے اس کو ایٹریبیوٹ کیا. کہ جیسے رسول خدا کے لیے ارشاد ہوا کہ وما رمائتا اذ رمائتا ولکن اللہ رما, اے پیغمبر تم نے یہ مٹی اٹھا کے تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی. یا جو حقیقتاً مجاہدین ہے کہ اے مجاہدین ان کفار کو تم نے نہیں قتل کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا. تو اگر کوئی خدا کا ہاتھ بن جاتا ہے, ید اللہ بن جاتا ہے, عین اللہ بن جاتا ہے, تو جو کچھ ہے وہ خدا ہی کر رہا ہے اگرچہ کہ بظاہر وہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ہاتھ والی مثال. لیکن ہاتھ اگر یہ سوچنا شروع کر دے, ہاتھ یہ سوچنا شروع کر دے کہ لکھا تو میں نے تھا, تعریف اس کی کیوں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ہاتھ یہ سوچنا شروع کر دے کہ لکھائی ساری محنت تو میں نے کی تھی, اس کی تعریف کیوں ہو رہی ہے جو نظر بھی نہیں آتا, ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں خود پسندی. یہ ہے خود بینی اور خود پسندی. جی وہی ایک حقیقت جو جی جو وہی جو حقیقت واحد ہے. یعنی اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جو حقیقت واحد ہے, جو روح کائنات ہے, جو روح زندگی ہے, اصل جہاں بینی یہ ہے کہ میں خود اس کی تجلی ہوں یا اس کے ہاتھوں میں ایک کام کرنے والی چیز. تو بیسیکلی جب خود پسندی ہے, یعنی یوں سمجھ لیجئے اس کی مثال کہ جیسے ہاتھ یہ سوچنا شروع کر دے کہ کتاب میں نے لکھی تھی, اور اس کے بعد یہ کہیں کہ مجھے اس سے الگ کرو, کام سارے میں کرتا ہوں, تعریف اس کی ہوتی ہے, مجھے اس سے الگ کرو, اور پھر اس ہاتھ کو کاٹ کے جسم سے الگ کر دیا جائے, کیا ہوگا؟ ہاتھ بچے گا؟ اس کی کوئی زندگی رہے گی؟ کٹنے کے بعد اسے پتا چلے گا کہ میری زندگی کی بنیاد وہی چیز تھی, اس روح سے وابستگی تھی, صحیح ہے. اس لیے خود پسندی کی مذمت ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ خدا کو کوئی ہم سے دشمنی ہے کہ نہیں ساری تعریفیں میری کرو اور خبردار جو تم نے اپنی تعریف کے بارے میں سوچا, یہ نہیں ہے مطلب. ایک ایکسٹرنل وجود ہے جی, لیکن قرآن کریم جو بات بتاتا ہے وہ یہی بات ہے کہ خدا ہر شے کی حقیقت کا نام ہے. اور جو ائمہ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ایک جملہ ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس کی ابتدا میں, اس کی انتہا میں, اور اس کی معیت یعنی اس کے ساتھ ساتھ خدا کو دیکھا. کہ ہم کسی چیز پر نظر نہیں کرتے ہیں لیکن پہلے اس کی حقیقت کو دیکھتے ہیں, بعد میں چیز کو دیکھتے ہیں. اور ہر شے کی حقیقت اللہ ہے. جی جی یہی اس کا امتحان ہے, یہی اس کا امتحان ہے. ایمان ہے. انسان کی قدر و قیمت پوری کائنات میں سب سے زیادہ کیوں ہے؟ اسی وجہ سے کہ باقی تمام مخلوقات اپنی خلقت کے اعتبار سے خدا کے تابع اور مطیع و فرما بردار ہیں. انسان اس بات کا اختیار رکھتے ہوئے کہ خدا کی نافرمانی کر سکتا ہے, اپنی چوائس سے خدا کا فرما بردار ہوتا ہے. اس لیے انسان باقی پوری کائنات سے افضل ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ہم اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ نہ مانیں, لیکن اس اختیار کو رکھنے کے باوجود اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، اپنی معرفت سے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اپنی جبلت کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہے، اپنی معرفت کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں. اس لیے انسان کے لا الہ الا اللہ کی قیمت باقی ہر مخلوق کے لا الہ الا اللہ سے زیادہ ہے. جی ہاں، اختیار ہے، یہ چوائس ہے اس ڈومین کے اندر، یعنی یہ جو چھوٹا سا ڈومین ہے فرام برتھ ٹل ڈیتھ، اس میں یہ اختیار بالکل دیا گیا.
فطرت سے ہم لوگ ہٹ سکتے ہیں،
بالکل جی.
کسی اور مخلوق کو یہ اختیار نہیں دیا
تو وہ فنا ہو جائے گی. بالکل صحیح کہا آپ نے. لیکن انسان کو اس تھوڑے سے جو سلاٹ ہے، جو ہماری آزمائش کا سلاٹ ہے، فرام برتھ ٹل ڈیتھ بالکل اختیار ہے. ایک شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ خدا نہیں ہے، ایک شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے میں نہیں مانتا، سب اختیار ہے. اور اسی وجہ سے درجہ اتنا بلند ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ شیطانی اثرات جو انسان کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے باوجود انسان کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے. تو اس لیے اشرف المخلوقات ہے، کیونکہ باقی کوئی مخلوق یہ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ بات واضح بھی کہ خود پسندی کیوں اس قدر قابل مذمت ہے.
جو اچھی بات ہو رہی ہے اس کا کریڈٹ آپ دے رہے ہیں، ہاتھ کو نہیں دے رہے پیچھے. لیکن اگر ہاتھ گڑبڑ کوئی غلط کام کرے گا تو آپ کہیں گے
نہیں، بالکل، وہ بھی ہم ایسے نہیں کہتے. مطلب اگر کسی، اسی ہاتھ نے کسی کو قتل کر دیا، اسی ہاتھ نے چوری کر لی، تو آپ الزام ہاتھ کو تھوڑی دیتے ہیں.
نہیں، پھر اس میں تو حیدر بھائی پھر ایک سوال آ گیا کہ پھر جو برڈ آئی ویو کی بات لے رہے تھے وہ تو پھر غلط ہو رہی ہے.
کیا
آپ پھر خدا سے کنیکٹ کر رہے ہیں اس چیز کو؟
نہیں، خدا سے ہم نہیں کنیکٹ کر رہے. دیکھیں، کوئی بھی مثال ایگزیکٹلی نہیں جاتی، کوئی بھی مثال ایگزیکٹلی تھوڑی آپ لے جا کے فٹ کر دیتے ہیں اس پہ. کیوں نہیں؟
ہاتھ اور نفس الگ کیسے؟ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ نے کچھ سوچا، جو سوچا وہ نفس نے سوچا؟
یہ بات ایک مثال کے طور پر کہی گئی ہے.
ہم اسی مثال کے حساب سے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ نفس کی وجہ سے ہے، اور نفس کی خرابی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. جو ایکچوئل پرابلم ہے وہ نفس میں ہی ہے، وہ ہاتھ میں نہیں ہے.
آپ اس کو اس طرف کیوں لے جا رہے ہیں؟
مطلب ہاتھ، ہم فزیکل،
آپ اس کو اس طرف کیوں لے جا رہے ہیں؟
اگر آپ قلب جیسے جو میٹا فزیکل ہے، پرابلم وہاں پر ہے، پرابلم یہاں پر نہیں ہے، یہ اس کی وجہ سے ہے.
دیکھیے، اب دیکھیں ہم نے مثال دی کیا، آپ پہلے اس مثال کو تو سمجھیں. وہ مثال ہم نے یہ دی کہ انسان کے اعضاء و جوارح کام کرتے ہیں بظاہر، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں جو چیز ایٹریبیوٹ ہوتی ہے وہ نفس ہے. وہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالفرض اگر یہ ہاتھ یہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ یہ میں کر رہا ہوں یا میں نے کیا، اور وہ اپنی اس سوچ کی بنیاد پر اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لے اس نفس سے، تو زندہ رہے گا. مسئلہ سالو ہو رہا ہے، خود پسندی سمجھ میں آ رہی ہے ہمیں کہ خود پسندی اور خود بینی حقیقتاً اپنے کو روح سے جدا کر کے سوچنے کا نام ہے. انڈر لائن یہ ہے یہاں پہ، پتہ نہیں، بہرحال اگر آپ
اس کیس میں اس تھوڑا سا الگ ہے پہلو کہ بھائی ہم ہیں تو ضرور اٹیچ، لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ فری ویل دے رکھی ہے کہ جو یہ ہاتھ ہے جس کو بھی جو بھی آپ کہہ رہے ہیں، پھر ہم اگر ہاتھ ملے ہیں
تو آپ کے پاس اختیار ہے.
اگر ہم کوئی برائی کر رہے ہیں تو وہ وہاں سے نہیں ہو کر آپ کی فری ویل،
یعنی جیسے ہاتھ ہے آپ اس کو، یہ اختیار نہیں ہے بظاہر، بظاہر ہاتھ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کے جسم سے الگ ہو جائے، لیکن مجھے اس پوری کائنات کے اندر موجود رہتے ہوئے یہ اختیار ہے کہ میں اپنے کو اس سے الگ کر کے سوچوں، میں نے اس کو الگ کر کے سوچوں. تو جس طریقے سے ہاتھ اگر یہ سوچنا شروع کر دے تو یہ سوچ اس کی ہلاکت کا سبب بنے گی, ٹھیک ہے نا؟ اسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو سورس آف لائف سے علیحدہ ہو کے دیکھنا شروع کر دیں تو یہ سوچ ہماری ہلاکت کا باعث بن جائے گی,
دنیا میں نہیں مگر
ٹھیک, یہاں بھی تباہ ہو جائے گا انسان. یہاں بھی, یہاں صرف یہ ہے کہ وہ پردے پڑے رہتے ہیں اس کی وجہ سے نظر نہیں آتا, ورنہ تباہی یہاں بھی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہاں تباہی نہیں ہے.
جی آپ جو یہاں پہ ہاتھ کی ایگزامپل کہہ رہے ہیں وہ نفس امارہ کہا جا سکتا ہے کیا؟
نہیں, نفس امارہ کو کیا آپ باقی نفوس سے الگ سمجھتے ہیں؟
Exactly, یہی تو ہماری کنفیوژن ہے.
نہیں
تو پھر اور اس کا, اس کی تشبیہ کسی چیز, کس چیز سے ہم دے سکتے ہیں؟
کس سے؟
مطلب جو ہم نے ایگزامپل لی نفس کے ایک اس سے, تو ہم کس چیز سے تشبیہ دے سکتے ہیں جو ریئلسٹیکلی, مطلب ایک دم ہائپوتھیٹیکل نہ ہو, جو تھوڑا سا ریئلسٹیکلی اس سے ہم ریلیٹ کر سکیں نفس سے؟
دیکھیں چلیں ہم ایک اور مثال لے لیں, اس کو چھوڑیں اگر آپ کو یہاں پر مشکل ہو رہی ہے. سمپلی آپ ایک بلب کو دیکھیں, یہ بلب روشن ہے کس چیز کی وجہ سے روشن ہے؟ اس بلب کی ایک فزیکل سیلف ہے, اس کے اندر فلامنٹ ہے, اس کے اندر گلاس ہے, یہ ایک فنکشن کرتا ہے, روشنی پرووائڈ کرتا ہے. یہ اگر یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں روشن ہوں اور میں روشنی دیتا ہوں, اور اس بنیاد پر اپنے آپ کو اس سورس سے علیحدہ کر لے کہ جو الیکٹریسٹی ہے یا جو پاور جنریشن سسٹم ہے, تو کیا یہ روشنی دینے کے قابل رہے گا؟ لیکن ایک آپ پہلے ایک بات سمجھیں, آپ ایگزامپل کو 100% منطبق کریں گے آپ کسی جگہ نہیں پہنچیں گے, اس لیے کہ جس چیز کی ہم بات کر رہے ہیں وہ میٹا فزیکل ہے. ہم اس میٹا فزیکل ریالٹی کو فزیکل ڈومین میں سمجھنا چاہ رہے ہیں. یہ لمیٹیشن کو جب تک آپ مد نظر نہیں رکھیں گے آپ کبھی بھی صحیح جگہ تک نہیں پہنچیں گے. یعنی جیسے مثال کے طور پر خدا کہہ رہا ہے کہ میں تم کو مثال دیتا ہوں, مثل العنکبوت اتخذت بیتا. اب کیا کہاں لے جائیں گے آپ اس مثال کو, ایز اٹ از لیں گے تو کہاں پہنچیں گے؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو. جب تک, یعنی کہ اللہ جو ہے مثال دیتا ہے مکڑی کی, جب وہ گھر بناتا ہے, ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت اتخذت بیتا, کہ بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے جب وہ اپنا گھر بنائے. تو آپ کہیں, اور اس کی مثال کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی بناتے ہیں, آپ کہیں یار یہ تو سب سے زیادہ تو مضبوط محلی ان لوگوں کے ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو ولی بنا لیا. وہ تو بیچارے غریب ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں, جو کمزور کمزور گھروں جھوپڑیوں میں رہ رہے ہوتے ہیں. آپ اس مثال کو یوں لے لیں, خدا کہہ رہے اوہن البیوت, گھروں میں سب سے کمزور گھر کس کے؟ مکڑی کا گھر ہے جب وہ گھر بناتا ہے. اور مکڑی کی مثال کس لوگوں پہ دی جا رہی ہے؟ کہ جو خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں, جو غیر خدا کی ولایت میں زندگی گزارتے ہیں, اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ جیسے مکڑی جب اپنا گھر بناتی ہے اور مکڑی کا گھر سب سے کمزور ہوتا ہے. تب میں اس کو سوچوں کہ جو لوگ ولایت خدا سے باہر ہیں سب سے مضبوط طاقتور گھر تو ان کے ہیں, مومن بیچارہ مٹی کے گھر میں رہتا ہے یا دوسرے کمزور گھروں میں رہتا ہے. تو یہ مثال یوں نہیں سمجھ میں آئے گی, بلکہ آپ کو اس کے ٹرو کانٹیکسٹ کو دیکھنا پڑے گا. کہ ہم یہ بات نہیں کہہ رہے, ہم یہاں پر نفس اور ہاتھ کی ریلیشن شپ کو نہیں ثابت کرنا یا اس کو ڈس پروو کرنے کی بات نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک چیز ایک سورس پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اور اس چیز کی زندگی ساری کی ساری اس سورس کے ساتھ کنیکشن پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر وہ سورس سے ہٹ کر اپنے آپ کو مستقل دیکھنا شروع ہو جائے اور یہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ میری زندگی خود میری وجہ سے ہے نہ کہ اس کی وجہ سے, تو وہ ہلاک اور تباہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, آرگیومنٹ یہ ہے, آرگیومنٹ اس کا نہیں ہے کہ ہاتھ اور نفس کی ریلیشن شپ کیا ہے یا بلب اور الیکٹریسٹی کی ریلیشن شپ کی, جس طریقے سے کہ خدا وہاں پر مکڑی سے خدا کو کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جس طریقے سے کہ مکڑی اتنی دقت سے گھر بناتی ہے, جو اتنا انٹریکیٹ ویب ہوتا ہے, लेकिन उस तमाम मेहनत के नतीजे में जो घर बनता है उसमें कोई पायदारी और मजबूती नहीं होती। पॉइंट यह है वहां पे। इसी तरीके से जो लोग विलायत गैर खुदा में जिंदगी गुजारते हैं, बज़ाहिर बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बज़ाहिर बड़ी अच्छी चीज बनाते हैं, बड़े इंट्रिकेट सिस्टम्स डेवलप करते हैं, लेकिन उसमें कोई पायदारी नहीं होती, अब वो चीज बाकी रहने वाली नहीं होती। तो हिकमत यह है कि आपको उस जगह पे आना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम गैर मरई चीजों को मादियत के डोमेन में रह के समझना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें बेसिकली उस पॉइंट को पिक करना पड़ेगा कि जो असल जो बात समझा रहा है हमारा, यानी खुदपसंदी। खुदपसंदी का मतलब क्या है कि सोर्स ऑफ लाइफ से अपने को हटकर, हटाकर, जुदा करके, अपने को मुस्तकिल वजूद समझ के अपने अपनी जिंदगी को देखना, यह खुदपसंदी है। और जो इस लाइन ऑफ थिंकिंग पर आ जाए उसकी जिंदगी सिवाय तबाही के किसी दूसरे रास्ते पर नहीं जाती। यानी उसकी मिसाल के लिए कि जैसे बल्ब यह सोचे कि बिजली नहीं मैं खुद रोशन हूं, हाथ यह सोचे कि उस नफ्स की वजह से नहीं मैं खुद हरकत करता हूं। अब यह एक अलग बात है कि हम ये नहीं कह रहे कि हाथ सोच सकता है कि नहीं सोच सकता, यहां पर यह मौजूद बहस नहीं है, या बल्ब यह सोच सकता है कि नहीं सोच सकता। लेकिन बात यह है कि जो भी अपने आप को सोर्स से अलग करके अपने को मुस्तकिल वजूद समझ के रहना चाहेगा, इट दैट विल बी डिस्ट्रैक्टेड। यह खुदपसंदी का नतीजा है। इस वजह से इसकी इतनी मजम्मत है, इससे इतना होशियार कराया गया है, इस बात से इतना खबरदार कराया गया है। यानी आलिम है, इल्म दीन सीख रहा है, लेकिन खुदा ना खास्ता यह सोचना शुरू कर दे कि मैं ये काम कर रहा हूं, मैं लोगों की हिदायत कर रहा हूं, मैं लोगों को ये बातें सिखा रहा हूं। ये एनालॉगस है कि उसकी तवज्जो हकीकत से हटकर अपनी जात पर आ गई, और जब अपनी जात पर आ गई ये डिस्ट्रक्शन है। ये असल पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो पहलू था, दूसरा जो नुक्ता था, वो था जहालत के हवाले से, कि जहालत क्या चीज है और जहालत इंसान को की तबाही का जरिया क्यों बन जाती है और कैसे बन जाती है। जहालत के बारे में हमने आपको पहले एक बात सुनाई थी, और वो ये थी कि जहालत ला इल्मी का नाम नहीं है, ठीक है। यानी कि जहालत बाज़ औक़ात इस सेंस में भी इस्तेमाल होती है कि जहालत का मतलब यानी कि नॉट नोइंग, ला इल्मी, लेकिन हकीकतन जहालत इसका नाम नहीं है, बल्कि जहालत का मतलब यह है कि इंसान एक चीज़ का इल्म रखने के बाद और उस रस्ते पर चल पड़े जो उसके इल्म के खिलाफ हो, हकीकी जहालत उसको कहते हैं। और इस सेंस में अगर आप देखेंगे तो दुनिया में फिर बड़े बड़े लोगों को जाहिल पाएंगे कि उन्होंने इतनी मेहनत करके जो इल्म हासिल किया, उनकी मारिफत ने उन्हें जिस मकाम तक पहुंचाया, उनकी जिंदगी उस रस्ते पे नहीं है, ठीक है। तो इस वो कौन सी चीजें हैं कि जो इंसान को जहालत तक पहुंचा देती हैं। तो ये मैं दो तीन आयतें कुरान करीम से कोट कर दूं, क्योंकि ये बज़ात खुद एक बहुत तफसीली मौजू है, लेकिन सिर्फ फॉर रेफरेंस ताकि हमें याद रहे। सूरह बकरा की आयत नंबर 67 है और बहुत मशहूर है, बकरा ही, बकरा वाले, गाय वाले ही वाक़े की आयत है ये, कि जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, कि मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि गाय ज़बह करो। कालू अत्तख़ज़ुना हुज़ुवा, उन्होंने कहा कि आप हमसे मजाक कर रहे हैं। और वो वाक़िया भी था ना कि एक बनी इसराइल में एक शख्स कत्ल हो गया था, कातिल का नहीं पता चल रहा था, तो अल्लाह ने कहा गाय ज़बह करो और उसका जिस्म का एक हिस्सा लेके उस पर मारो, वो जिंदा हो जाएगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अल्लाह तुमको अमर करता है कि तुम गाय ज़बह करो, उनकी कौम जवाब में कहती है अब मजाक कर रहे हैं हमसे, ये क्या बात है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, मैं खुदा की पनाह तलब करता हूं कि जाहिलों में से हो जाऊं। यानी जहालत की एक अलामत क्या है, فضول مذاق کرنا. اتتخذونا حضوا، کیا آپ ہم کو پکڑتے ہیں؟ حضوا یعنی بیکار فضول، جیسے ہزیان. ہزیان کیا ہوتا ہے؟ لایعنی باتیں ہوتی ہیں نا، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور مذاق کو بھی اگر آپ غور کریں تو مذاق بھی 99% لایعنی باتوں کا نام ہے، یعنی کہ جو میننگ لیس باتیں ہوتی ہیں، سینس لیس باتیں ہوتی ہیں، یا جھوٹ باتیں ہوتی ہیں. زیادہ تر مزاح انہی چیزوں سے پیدا کیا جاتا ہے، جھوٹی باتوں سے. جس کو آپ فنی 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 کرتے ہیں، فنی کیا ہے سوائے جھوٹ کے اور حماقت کے؟ اور کیا چیز ہے فنی؟ ہے تو انسان کو اگر جاہل بننا ہے تو کیا کرے؟ فنی ہو جائے. جہالت کا سب سے آسان نسخہ فنی ہونا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 کہ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم آج کی زبان میں ترجمہ کریں کہ گائے ذبح کرو، کہ گائے ذبح کرو گے تو اس کے ذریعے سے مردہ زندہ ہو جائے گا. انہیں یہ فنی لگی بات، یہ کیا مذاق کر رہے ہیں ہم سے؟ تو حضرت موسیٰ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ، کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، ان اکونا من الجاہلین، یعنی یہ لا یعنی باتیں کرنا جاہلوں کا کام ہے، پیغمبروں کا کام نہیں ہے. پیغمبران الہی اس طریقے سے گفتگو نہیں کرتے ہیں. حضوا یا حزیان ان کا شیوا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بات کہ جہالت یعنی کہ جو انسان کے کام کو خراب کرنے والی چیز ہے، میں اسی کے حوالے سے تھوڑا تھوڑا آپ کو وہ باتیں عرض کرتا جا رہا ہوں کہ وہ کون سی چیزیں، یعنی کہ جیسے جو ہم آداب و صلات میں بھی جو پڑھتے جا رہے ہیں، وہ کون سی چیزیں جو انسان کا کام خراب کر دیتی ہیں. یعنی ہم پریشان ہوتے ہیں، میں عبادت کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، نتیجہ کیوں نہیں آتا؟ تو جس طریقے سے آغا بھی یہ بات بیان فرما رہے ہیں اور خمینی بھی، کہ جب تک تم بنیادی اور شرائط کو پورا نہیں کرو گے، عمل تمہیں نتیجہ نہیں دے گا. یعنی عمل کرنا اصل چیز نہیں ہے، بلکہ عمل کے لیے مقدمات اور شرائط ہیں. جب تک ان کو نہ پورا کیا جائے، یعنی یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ شیطان کیسے گھستا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ پچھلی دفعہ ہم بات کر رہے تھے تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ پریکٹیکلی بھی اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. شیطان کیسے گھستا ہے انسان کے اعمال میں اور انسان کی عبادات میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ تین چیزیں ہیں بنیادی طور پر. اس کو خود پسندی کے ذریعے سے گھستا ہے، یعنی انسان کے گلے میں لا کے سارے ہار ڈال دیتا ہے، تم اتنے زبردست ہو، تم نے ایسی نماز پڑھی، تم نے ایسی تقریر کی، تم نے ایسے زبردست نقطۂ حکمت بیان کیا، یہاں سے اس کے کام خراب ہوتا ہے. یا جہالت، لیکن جہالت کو ایکسپلین کرنا ضروری ہے، کیونکہ جہالت سے لوگ کہتے ہیں ان پڑھ. ان پڑھ جاہل کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ بڑے بڑے پڑھے لکھے حقیقتاً جاہل ہوتے ہیں. تو جہالت کی پہلی ایک نشانی جو قرآن کریم نے بیان کی، اتتخذونا حضوا، یہ بیکار فضول مذاق لایعنی گفتگو، یہ انسان کو جاہل کر دیتی ہے. دوسرا ایک ٹکڑا جو بالکل ڈائریکٹ اسی جہالت سے وابستہ ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 64، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبدو ایہا الجاہلون، اے پیغمبر کہہ دو ان لوگوں سے کہ کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر از خدا کسی کی بندگی کروں، اے جاہلو. ایہا الجاہلون براہ راست خطاب ہے کہ کیا تم مجھے اس بات کی ترغیب دیتے ہو، اس بات کا آرڈر دیتے ہو کہ میں غیر از خدا کی بندگی کرنا شروع ہو جاؤں. اور اس کے بعد جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں ان کو کس نام سے مخاطب کیا گیا؟ ایہا الجاہلون. تو جو ساری دنیا کا علم حاصل کر کے، پڑھ کے، لکھ کے خدا کے آگے سر نہ جھکائے، وہ کون ہے؟ جاہل، حقیقی جاہل وہ ہے. یعنی کہ جو بھی علم ہے، جو بھی نالج ہے، وہی جو بات ابھی ہم کر رہے تھے کہ اگر وہ نالج سورس کی طرف متوجہ نہیں کراتی، اگر وہ نالج حقیقت کی طرف آپ کو نہیں لے جاتی وہ جہالت ہے, وہ کوئی علم نہیں ہے. صحیح, دوسری بات سمجھ میں آ گئی جہالت کی. تیسرا نقطہ ایک اور جو بہت اہم ہے جو قرآن کریم نے اسی حوالے سے بیان کیا, اگرچہ کہ وہاں لفظ جہالت نہیں ہے لیکن بڑے عجیب انداز سے بات ہوئی ہے, اور یہ ہے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23, افرائیتا, کیا تم نے دیکھا ہے, من اتخذا, جس نے پکڑ لیا ہو, الہہو ہوا ہو, اپنی ہوا و ہوس کو اپنا معبود. یعنی بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ اس چیز پر آپ غور کیجئے گا کہ کتنے کم لوگ اس دنیا میں ہیں کہ جو مضبوط دلیل کی بنیاد پر زندگی گزارتے ہیں, اور کتنے زیادہ لوگ اس دنیا میں ہیں کہ جو سنی سنائی باتوں اور ازمشن پہ پوری زندگی صرف کر دیتے ہیں. یعنی صاحبان تحقیق کتنے کم ہیں. امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ خدا نے مؤمن سے عہد لیا ہے, مؤمن سے عہد لیا ہے کہ بغیر دلیل کے نہ کسی چیز کو قبول کرے گا نہ رد کرے گا. یعنی یہ شیعت کا افتخار ہے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں, باقی آپ کو کسی ریلیجن میں یہ سب کچھ نہیں ملے گا. یہ اہل بیت علیہ السلام کے در سے یہ سب کچھ نصیب ہوتا ہے کہ جو مؤمن ہے اس نے خدا سے وعدہ کیا ہے اپنے ایمان کے سبب سے کہ بغیر دلیل اور تحقیق کے نہ کسی چیز کو قبول کرے گا نہ رد کرے گا نہ جھٹلائے گا. یعنی ہوا کے مطلب یوں ہی ایک بات, بس یوں ازمشنز کی بیس پہ ایک بات ادھر سے سنی ایک ادھر سے سنی ایک نتیجہ نکال کے بیٹھ گیا. افرائیتا, کیا تو نے اس کو دیکھا ہے, من اتخذا, جس نے اتخاذ کر لیا, الہہو ہوا ہو, اپنا معبود اپنی ہوا کو. ٹھیک ہے, اس سے آپ کیا اندازہ کریں گے کہ یہ کوئی بالکل ہی جاہل شخص ہوگا, اس کو کچھ نہیں پتا ہوگا کہ جو خالی ہوائی باتوں پر کان دھرتا ہے یا ہوائی چیزوں کی بنیاد پہ زندگی بسر کرتا ہے. لیکن اگلا ٹکڑا آیت کا کیا کہتا ہے, وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, اور یہ سب سے خطرناک بات ہے. یعنی جو لوگ صاحبان تحقیق نہیں ہوتے اور اپنی تحقیق میں دیانتداری سے کام نہیں لیتے, اَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, انہیں خدا ان کے علم کی بنیاد پہ گمراہ کر دیتا ہے. یہ سب سے خطرناک بات ہے. اَضَلَّهُ اللَّهُ, یعنی اس کو گمراہ کر دیا خدا نے, عَلَىٰ عِلْمٍ, اس کے علم کی بنیاد پر, یعنی اس کا علم اس کی گمراہی کا سبب بنائے. وہ اپنے تئیں سیکھے جا رہا ہے سیکھے جا رہا ہے عالم ہوئے جا رہا ہے لیکن فقط اور فقط گمراہی کے رستے پہ آگے جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کبھی کسی کو اپنی طرف سے گمراہ نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہوا و ہوس کو اپنا معبود بنا لیا ہے. یعنی جو ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ مال کی محبت ہمارے دل میں, باتیں کر رہے ہیں کہ مومنین کے لیے کما رہا ہوں, خدا کے لیے کما رہا ہوں, دین کے لیے کما رہا ہوں, یہ ہوا ہے. اس قسم کی باتیں جو ہے نا یہ ہوا ہے کہ جو ایسی چیزوں کے پیچھے جاتا ہے خدا اسے اس کے علم پر کی بنیاد پہ گمراہ کر دیتا ہے. جیسے آج کے دور کے بہت سارے سائنٹسٹ ہیں, ان کا علم ان کی گمراہی کا سبب ہے. ان کا علم ان کی گمراہی, جتنا آگے بڑھتے جا رہے ہیں اتنا راستہ راہ حق سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں.
جی
دیکھیے, اس کی دلیل ہے, دین نے آپ کو جو طریقہ سکھایا ہے وہ طریقہ یہ سکھایا ہے کہ ایک ہستی نے یعنی رسول نے آپ کے سامنے ایک پیغام رکھا, لا الہ الا اللہ اور آخرت. آپ وہاں پہ دلیل مانگیں گے کہ اس بات کی دلیل مجھے دیں کہ اللہ ہے, اللہ واحد ہے, یہ زندگی اختتام پذیر نہیں ہے, اس کے آگے یہاں پر آپ دلیل مانگیں گے, یہاں پر آپ بحث کریں گے. آپ اس بات پہ دلیل مانگیں گے کہ آپ اس بات کو ثبوت دیجئے کہ آپ رسول خدا ہیں. ٹھیک ہے, جب ان چیزوں کے دلائل آپ کو فراہم ہو جائیں گے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کہنے والا سچا ہے، تو یہ دلیل کافی ہے کہ پھر جو بات وہ کہا ہے اس پر عمل کیا جائے. جناب ابو ذر جی، اس لیے کہ جو اس قسم کے افراد ہوتے ہیں نا، آگے چل کے ہم نے حبیب نجار کا بھی واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ وہ بندہ مومن آیا اور اس نے آتے ہی اپنی قوم کو کہا اتبع المرسلین. اب اسے کہاں سے سمجھ میں آ گیا کہ یہ مرسلین ہے؟ یہ اسی پر میں نے مثال دی تھی کہ جناب ابو ذر سلام اللہ علیہ کہ انہیں کیسے سمجھ میں آ گیا، یہ وہ کیسے ان کو خدا نے کہا کہ وہ سیدھے امام علی کے ہاتھ میں گئے، وہاں سے رسول خدا کے پاس چلے گئے اور رسول خدا کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ان کو بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں، یعنی یہ ان افراد کی بات ہے کہ جو اپنے اندر سے اتنے پیوریفائڈ ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اب شعلہ صرف بھڑکنے کو تیار ہے کہ بس ذرا سا اس کو چنگاری دکھائی اور شعلہ بھڑک اٹھا. ہم اس جگہ پہ نہیں ہیں، یعنی ہم سلمان اور ابو ذر اور مقداد اور عمار اور ان لوگوں کے مقام پہ ہم نہیں ہیں. یعنی حقیقتاً ہمارے اندر تاریکی بہت زیادہ ہے، تبھی ہم اتنا سب کچھ بحث کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں پہ، ورنہ حقیقتاً اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر دل روشن ہو، دماغ روشن ہو اور انسان کا وجود حق شناس ہو تو اتنی بحث کی ضرورت تھوڑی ہے کسی بھی چیز میں، وہ خود پہچان رہا ہوتا ہے. یعنی کہ وہ بھی ہے جی، وہ بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ ہم اس بات پر اعتماد رکھ رہے ہیں کہ رسول نے سچ کہا ہے ہم سے، قرآن سچ ہے، خدا ہمارا برا نہیں چاہتا، دین ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسینشلی ہم ان ساری باتوں کو سمجھ رہے ہیں. اب اس کے اندر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی، جیسے کہ ایک استاد ہے، ہمیں پتہ ہے کہ استاد غلط بات نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا. وہ ایک دفعہ آ کے ایک نظریہ بیان کرتا ہے کلاس میں، ہم کو وہ نظریہ سمجھ میں نہیں آتا تو میں یہ نہیں کہنا شروع کر دیتا کہ استاد جھوٹا ہے یا استاد نے غلط بیانی سے کام لیا، بلکہ میں اس کو محمول کرتا ہوں. یعنی میں یہ ایزیوم کرتا ہوں کہ بھائی میری عقل میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور میں اپنی ایفرٹ اور لگاؤں گا یہاں تک کہ مجھے وہ چیز سمجھ میں آ جائے. نہیں عرفان بھائی، اس میں اب مجھے نہیں پتا، لیکن ظاہر ہے کہ انسان اپنے علاوہ تو کسی اور کے بارے میں بات کر ہی نہیں سکتا نا. میں تو آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں کیا نہیں سوچ رہے، اپنی ہی سوچ سکتا ہے، اپنے بارے میں انسان جانتا ہے. لیکن جتنا کچھ میں نے سمجھا ہے اس سے مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان دا بگننگ ہر شخص کا دل دماغ صاف اور روشن ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے اختیار سے صحیح چیز کا انکار کر کے غلط چیز کو قبول کر لیتا ہے، وہاں سے پھر اس کا ڈاؤن ہل، یا اگر صحیح چیز کو قبول کر لیتا ہے تو اپورڈ جرنی شروع ہوتا ہے. آپ کبھی بھی اپنے اندر اس بات کو آپ غور کریں کہ آپ کے لیے پہلا نقطہ جو سیڈ ہے تمام چیزوں کا جو آپ کو حاصل ہوئی ہیں، وہ آپ کی وہ چوائس ہے کہ مجھے صحیح چیز کو قبول کر کے اس کے پیچھے جانا ہے. آپ بتائیں میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. یعنی آپ کو جتنا کچھ بھی حاصل ہوا اس کا بیج آپ کا یہ چوائس ہے جو آپ نے اپنی زندگی کے کسی اسٹیج پہ کی ہوگی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کو خود نہیں پتا کہ خدا نے کس 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 طریقے سے آپ کو کیا کچھ سمجھا دیا، کبھی کسی کتاب سے، کبھی کسی شخص کی زبان سے، کبھی کسی کے عمل سے، کبھی کسی ایونٹ سے. کیونکہ وہی بقول آیت اللہ بہجت کہ پوری کائنات معلم ہے، یعنی خدا اگر کسی کو سکھانا چاہتا ہے تو در و دیوار سے بھی سکھا دیتا ہے. تو خدا کے لیے تو پرابلم نہیں ہے سکھانا، مسئلہ ہمارے تو برادران اہل سنت کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ان کے سامنے ایک غلط چیز رکھی جاتی ہے اور وہ اس غلط چیز کو قبول کر لیتے ہیں. یعنی اس کی کیا دلیل ہے آپ مجھے بتائیں، وہ پتہ نہیں کس طریقے سے اس چیز کو قبول کرتے ہیں کہ ایک شخص آپ کو صاف ستھرا غلط نظر آ رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جناب ہم صحابہ کے بارے میں کسی قسم کی غلط بات نہیں سوچ سکتے. اب یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کوئی بات ہوئی؟ یعنی جب آپ نے اس قسم کے نظریات کو اپنے دماغ اور دل میں جگہ دینا شروع کی تب آپ نیچے جانا شروع ہوئے. اور ان میں سے ہی ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو اس چیز کو ایڈاپٹ نہیں کرتے، تو ٹھیک ہے انہیں ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے. ایون ہمارے شیعوں میں کہ ہمیں صاف ستھرا نظر آ رہا ہے کہ آزاداری کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. بھئی آزاداری امام حسین تھوڑی ہیں. اللہ آپ مجھے بتائیں دو کتنے گمراہ کن خیال ہیں. یعنی اس طریقے سے بات کی جاتی ہے کہ آزاداری یعنی امام حسین، یہ کیا بات ہوئی؟ آزاداری امام حسین کیسے ہو گئے؟ اور آپ نے پہلے یہ اینالوجی ڈیولپ کی اور اس کے بعد آزاداری کے نام پہ جتنی خرافات دل چاہے کرو. اب ہم بیچارے ڈر کے ہمارے کچھ بول ہی نہیں سکتے، کیونکہ آزاداری کو کچھ بولنے کا نام یعنی امام حسین کو کچھ بول دیا آپ نے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اگر میں نے یہ نظریہ قبول کر لیا، میں بھی ویسے ہی نیچے جاؤں گا. تو بیسیکلی جو سیڈ ہوتا ہے انسان کی ترقی یا تنزلی کا، جو بیج جو چیز بنتی ہے، وہ یہ چوائس ہے. اور اسی اس بنیادی نقطے کا نام علم اور جہالت ہے. علم اور جہالت اس کا نام نہیں کہ کتنا پڑھ لیا، کتنی تھیوریز جان گئے، کتنی باتوں، کتنی مشینوں کو چلانا سیکھ لیا، کتنی ٹیکنالوجی سیکھ گئے. علم اس کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اسی لیے میں نے یہ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی کہ خدا کہہ رہا ہے کہ جو لا یعنی گفتگو کرتا ہے وہ جاہل ہے. جو غیر از خدا کسی کی بندگی کی طرف دعوت دیتا ہے یا اس طرف حرکت کرتا ہے وہ جاہل ہے. جو تحقیق اور دلیل سے ہٹ کر ہوا و ہوس کی بنیاد پر زندگی گزارتا ہے، اسے خدا اس کے علم کی بنیاد پہ گمراہ کر دیتا ہے. اضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ، اور اس کے سماعت اور اس کے قلب پر مہر لگا دیتا ہے. وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کی بصیرت پر پردے ڈال دیتا ہے. تو بات واضح ہو رہی کہ یہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کا کام خراب کرتی ہیں. یہاں سے انسان کی حالت دیگرگوں ہونا شروع ہوتی ہے. اور آخری بس پانچ منٹ میں کہ پھر شیطان، ایک سورہ مومنون کی ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، بالکل اینڈ میں ہے، اراؤنڈ 100 99 100، سورۃ المومنون جس کا نمبر ہے 23. اور یہ قنوت میں پڑھا کریں اگر آپ کو یاد رہے تو، اس دعا کو قنوت میں پڑھا کریں. مومنون اور دیکھیں یہاں پر کتنا اچھا 96 97 ہے کہ کتنی بہترین نصیحت ہے مؤمنین کو. ادفع باللتی یا احسن السیئہ، کہ تم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ برائی کو نیکی کے ذریعے سے مٹانا چاہیے. برائی کو مٹانے کا طریقہ اس کے مقابلے میں ایک اور برائی کھڑی کر دینا نہیں ہے. ادفع باللتی، دفع کرو کس کے ذریعے سے؟ ہی احسن السیئہ، کہ جو احسن ہے یعنی جو موسٹ بیوٹیفل تھنگ ہے، جو موسٹ بیوٹیفل ایکٹ اینڈ ورڈ ہیں، اس کے ذریعے سے برائی کو دفع کرو اور دور کرو.
اپنے اندر کی یا باہر دوسرے؟
باہر کی. یعنی کہ جو بھی باہر جو برائی پائی جاتی ہے، جو خرابی پائی جاتی ہے، اس کو دور کرو. کہ ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک نے ایک بری بات کہی، ہم اس کو 10 اور سنائیں گے، اس سے کبھی برائی دور نہیں ہوگی. احسن سے، احسن یعنی جو بیوٹیفل ہے، جو موسٹ بیوٹیفل ایکٹس اینڈ ورڈز ہیں، ان کو کام میں لاؤ برائی کو دور کرنے کے لیے. دعا نہیں ہے، یہ نصیحت ہے پیغمبر کو. اس کے بعد وقل ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین، یہ دعا ہے جو میں کہہ رہا تھا قنوت میں پڑھیں. کہ کہو کہ اے رب اعوذ بکا میں تیری پناہ مانگتا ہوں من حمزات الشیاطین. حمزات کا جو کنسیپٹ ہے یعنی کہ شاید اگر ہم اس کو یہ ترجمہ کریں کہ شیاطین کی بھن بناہٹ سے, سمجھتے ہیں جیسے مکھی ہوتی ہے نا, کبھی ادھر آ کے بھن کر رہی ہوتی ہے, کبھی ادھر کان میں وہ کر رہی ہوتی ہے, تنگ کر رہی ہوتی ہے, تو یہ جو شیاطین ہیں یہ اسی طریقے سے یہ بھن بناتے رہتے ہیں انسان کے دل کے گرد. یہ شیاطین جو ہے نا, جو جتنی بھی ڈیویٹ کرنے والی چیزیں ہیں نا, یہ اسی طریقے سے وہ مکھیوں کے طریقے سے گھوم رہی ہوتی ہیں کہ جہاں کوئی گندگی ملے اس پر اٹیک کریں. یعنی گندگی اندر ہمارے, خدا نہ خواستہ ہم اس کو گندگی پرووائڈ کریں, وہ فوراً بیٹھ جائے وہاں پہ آ کے. تو پناہ مانگو من حمزات, اے رب مجھے شیاطین کی اس بھن بناہٹ سے مجھے اپنی پناہ میں رکھ, کہ یہ شیاطین ہر وقت دل کے گر چکر لگاتے رہتے ہیں انسان کے, اور جہاں انسان نے ان کو کوئی خرابی پرووائڈ کی وہ گز گئے وہاں پہ اور اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَن يَحْضُرُونَ, اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اے خدا کہ وہ میرے پاس حاضر رہیں, نہیں مجھے ڈیٹیچ کر دے, مجھے نہیں شیاطین کی صحبت چاہیے, نہ انہیں میری صحبت میں آنے دے. ٹھیک ہے, دو چیزیں, جیسے کہ دعا قنوت میں اس دعا کو پڑھا کریں کہ ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین واعوذ بکا ربی ان یحضرون, کہ وہ میرے پاس حاضر رہیں. کیوں حاضر رہیں بھائی, میرا کیا کام لینا دینا شیطان سے, یعنی کہ مجھے ایسا نہ بنا کہ شیاطین کو مجھ میں دلچسپی محسوس ہونا شروع ہو جائے. یہ مطلب کوئی کسی کے پاس جا کے کیوں حاضر ہوگا, جب وہاں کوئی اپنی مطلب کی چیز دیکھے گا تبھی حاضر ہوگا نا. تو یہ شیاطین کا چکر لگانا اور یہ بھن بھناٹ جو وسواس کی شکل میں ہر وقت گھس رہی ہوتی ہے قلب میں, اس سے مجھے اپنی پناہ میں رکھ, اور مجھے اس بات سے اپنی پناہ میں رکھ کہ یہ میرے پاس حاضر ہوں, میرا ان سے لینا دینا نہ ہو, میرے پاس ملائکہ ہوں, میرے پاس نور اہل بیت ہو, یہ میرے پاس حاضر رہے, نہ کہ یہ شیاطین. ٹھیک ہے, تو آیت کا نمبر ہے 97 اور 98, سورۃ المؤمنون. تو بیسیکلی یعنی ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو یہ اس دنیا کی زندگی میں جب تک ہمیں, تو اس دنیا کی زندگی میں ایک ایسا ایکسٹرنل انفلوئنس ہے جو میری خرابی پر کو ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے ہر وقت تلا بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس ایکسٹرنل انفلوئنس کا نام ہے شیطنت. یہ شیطنت کس پر فیڈ کرتی ہے, کس کو پرے کرتی ہے, کس پر گرو کرتی ہے, اس شیطنت کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں ہے, اس شیطنت کے پاس کوئی سلطان نہیں ہے, کوئی اتھارٹی نہیں ہے. یہ شیطنت فقط اور فقط انسانوں کی خرابیوں پر پرے اور فیڈ کرتی ہے, اسی لیے انسانوں کے دلوں کے گرد بھن بھناتے رہتے ہیں مکھیوں کے طریقے سے. جہاں انہیں کوئی خرابی نظر آتی ہے, گندگی نظر آتی ہے دل میں, فوراً اس پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور جیسا امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر یہ اپنے انڈے بچے دینا شروع کرتے ہیں اور اس کو بڑھانا شروع کرتے ہیں. تو اس سے پناہ مانگے, یہی اصل میں اخلاص ہے جو امام خمینی نے بات بیان کی, کہ ان شیطانی اثرات سے, کہ جن کے دو میں نے آج آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ ان کے جو کنورج ہوتے ہیں شیطانی اثرات, یہ دو چیزوں پہ کنورج ہوتے ہیں, یہ دو چیزوں کی وجہ سے فلرش کرتے ہیں, ایک خود پسندی, دوسرا جہالت. ٹھیک ہے, یعنی شیطانی اثرات انسان کے دل میں کیوں ملٹیپلائی ہوتے ہیں, کیوں پروان چڑھتے ہیں, کیوں شیطان کو انکریجمنٹ حاصل ہوتی ہے کہ وہ دلوں میں گھس جائے, ان دو چیزوں کی وجہ سے. کہ خود پسندی یعنی سور سے اپنے کو کاٹ لینا, سور سے کٹ گیا تو تم کو بچائے گا کون, جس طریقے سے آپ نے اس آیت میں دیکھا نا, اعوذ بکا یا ربی من حمزات الشیاطین, خدا سے کیوں پناہ مانگی جا رہی ہے, یعنی سوال یہ ہے کہ بھئی تم خود بچ جاؤ شیطان سے. آیت بتا رہی ہے کہ تم نہیں بچ سکتے, تم نہیں بچ سکتے, اگر تم کو تمہارے اختیار کے حوالے کر دیا جائے گا تم نہیں بچ سکتے. اعوذ بکا یا ربی من حمزات الشیاطین واعوذ بکا یا ربی ان یحضرون. تو خود پسندی اگر اس میں انسان مبتلا ہو جائے معاذ اللہ کہ اپنے آپ کو سورس سے ڈیٹیچ کر لے تو بچے گا کہاں سے؟ پھر بچائے گا کون؟ نجات کون دلائے گا؟ اور ابھی موقع نہیں ہے. نہیں تو ایک اور بات بہت اچھے طریقے سے ہم اس کو غور کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں انبیاء کے بارے میں ایک خاص لفظ آیا ہے فَأَنجَيْنَاهُمْ. مؤمنین کے بارے میں لفظ آیا ہے انجائن، یعنی ہم نے ان کو نجات دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زندگی میں ہر شخص پھنسا ہوا ہے جب تک اس کو خدا نجات نہ دے. تو اگر اس حبل اللہ کو چھوڑ دیا، اگر اس رسی سے ہاتھ ہٹا لیا، وہ جو کرنٹ فلو کر رہا ہے خدائی کرنٹ، اس سے اپنے کو ڈیٹیچ کر لیا، جو روح زندگی ہے اس سے اپنا رشتہ کاٹ لیا، تو بچیں گے کہاں سے؟ پھر کون بچائے گا؟ پھر ان شیاطین سے کون ان تاریک رستوں میں رہنمائی کرے گا؟ کون ان تاریک رستوں میں روشنی دکھائے گا؟ ٹھیک ہے. تو وہ بات جو ہو رہی تھی، تو یعنی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ہم اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں پریکٹیکلی ڈسکس کریں تو شاید، ورنہ وہ باتیں بہت زیادہ مجھے لگ رہا تھا کہ تھیوریٹیکل ڈومین میں رہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو کچھ بات واضح بھی، خود پسندی اور جہالت. اور جہالت کا مطلب نہ جاننا نہیں ہے، بلکہ جہالت کا مطلب جاننے کے بعد غلط ایٹیٹیوڈز اور بیہیویئرز ہیں. یعنی انسان علم رکھتا ہو اور جھوٹی باتیں کر رہا ہو، انسان علم رکھتا ہو اور ہوائی باتوں پر سارا اس کا دار و مدار ہو، محقق نہ ہو، سچا نہ ہو، دیانتدار نہ ہو، ایسا انسان جاہل ہے، ایسا عالم جاہل ہے. کہ جیسے آیت اللہ جوادی عاملی نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ علم کی جہالت بے خبروں کی نہیں، علماء کی صفت ہے. عالم جاہل ہوتا ہے حقیقتا، بے خبر انسان جاہل نہیں ہوتا، بے سواد جاہل نہیں ہے حقیقتا، عالم جاہل ہے. اور اسی بنیاد پر جو اصول کافی کا پہلا چیپٹر ہے کتاب العقل والجہل، وہ اسی پر ہے، یعنی امام علیہ السلام کے دیے گئے اسی کنسیپٹ کی بنیاد پر ہے کہ جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے وہ عاقل ہے، جو اپنے علم کے رستے سے ہٹ جائے وہ جاہل ہے. کتاب العقل والجہل. جی بات. اللہم صلی علی محمد. جی جی بولیں.
خود پسندی غلط ہے، خراب ہے، ہونا چاہیے، اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ پھر
تشکر. ہر چیز کا کریڈٹ اپنے آپ کو نہ دیں، سورس کو دیں، تشکر کریں. دیکھیں کریڈٹ دینے دلانے کی انفیکٹ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی ہم کیوں یہ بات سوچیں کہ اگر مجھ سے ایک اچھا عمل سرزد ہوا تو اس کا کریڈٹ کس کو جا رہا ہے؟ مجھے اس بات کی ضرورت کیا ہے؟ اور جبکہ مجھے اس بات کا پتا ہے کہ خدا رحمان و رحیم ہے. میں آپ کو ایک کیا کیا قرآن کریم کی آیتوں میں پیغامات ہیں انسان کے لیے. مؤمنین کے بارے میں کہا لَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. کافر کے بارے میں کہا لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان دو میں کتنا بڑا فرق ہے، اس چیز کو سوچیں. خدا ڈیل کیسے کرتا ہے بندوں سے؟ ہم مؤمنین کو جزا دیں گے ان کے سب سے اچھے عمل کے مطابق. بے احسن اللذی، یعنی کہ جیسے آپ نے، آپ کا نام عمل سمجھ لیں ایک باغ ہے، اس میں پھل ہو گئے، پھل کوئی اچھی کوالٹی کے ہیں، کوئی خراب کوالٹی کے ہیں، کوئی میڈیم کوالٹی کے ہیں، سب پھل. آپ کے پاس ایک خریدار آتا ہے، کہتا ہے اس میں سے جو بہترین پھل ہیں ان کو نکالو، ان کی قیمت کا تعین کرو، پورے پھل میں اس قیمت پہ خریدتا ہوں. یہ مطلب ہے لَنَجْزِيَنَّهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. یعنی خدا یہ نہیں دیکھے گا کہ تمہاری، جیسے فار ایگزامپل اگر نماز قبول ہو گئی تو خدا دیکھے گا کہ سب سے اچھی نماز کون سی پڑھی تھی پوری زندگی میں، اس سب سے اچھی نماز کے مطابق ہر نماز کی قیمت لگاؤ، میں خریدتا ہوں. اور جو برا ہے اس کے ساتھ کیا ہے؟ اسو الذی، با نہیں ہے، اسو الذی، اس کو ہم جزا دیں گے سب سے برے کام کی جو اس نے کیا. یعنی کیا مطلب؟ کہ ہم جو سب سے برا کام ہے اس کو تو سزا دیں گے، ہو سکتا ہے کہ اس سے ہلکے والوں کو معاف کر دیں. جو خدا اس طریقے سے ہم سے ڈیل کر رہا ہے، میں کیوں سوچوں، میں کیوں سوچوں کہ یہ اس کا کریڈٹ کس کو جا رہا ہے اور کس کو نہیں جا رہا. میرے لیے تو صرف اتنی سی بات کافی ہے کہ میرا خدا سے رشتہ سلامت رہے. بتائیں مجھے اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف سے پریشان ہونا چاہیے؟ کہ جس نے مجھ سے یہ ساری باتیں بیان کر دی کہ دیکھو میں تم سے اس طریقے سے رہ رہا ہوں، کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا وہ ہے کہ رحمتہ امام غضبہ، کہ اس کی رحمت اس کے غضب کے آگے اور سامنے سامنے. تو مجھے فکر ہی نہیں ہے اس بات کی بھائی کہ وہ خدا جو ہے اس کا کریڈٹ کس کو جا رہا ہے اور کس کو نہیں جا رہا ہے، کس کیا ہو رہا ہے. مجھے تو صرف ایک بات کی فکر ہے کہ میں خدا کا بندہ ہونے کی حیثیت سے درست ہوں یا نہیں ہوں، بات ختم. باقی میرے لیے پریشانی کی
جی جی
شیطان جب بھی بہکائے تو ہمیشہ ہمیں شکر خدا اور سجدہ شکر بجا لانا چاہیے، کیونکہ یہ سجدہ شکر ہے جو شیطان کی گردن کو توڑ دیتا ہے. ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.